الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 کا خلاصہ گزشتہ تین جمعوں سے ایک تاریخی تسلسل اور ایک بنیادی اعتراض کو کلیئر کرنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. مشرکین مکہ کن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی شرک کی اصلیت کیا تھی, اس پر یوں تو میں نے تفصیلی خطاب اور تفصیلی گفتگو خوشبو لون کے اندر مفہوم شرک کے حوالے سے اور مفہوم عبادت اور شرک کے حوالے سے دو نشستیں وہاں پر تفصیلی طور پر کی ہیں, تو جو ذوق رکھتے ہیں اس حوالے سے وہ اس کی تفصیلات اور اس میں پیش کیے جانے والے اعتراضات بالخصوص حضرات اولیاء کاملین اور مزارات مقدسہ اور حضرات صوفیاء عظام کے آستانہ مبارک کے حوالے سے اس کا الحمدللہ شافی و وافی جواب جو سواد اعظم کے موقف کا اظہار ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا. سردس سورۃ الاعراف کیونکہ جمعے کے دن ہمارے لیے درس قرآن کا عنوان ہوا کرتی ہے اور ہم ترتیب کے اعتبار سے ہر سورت کے کسی نہ کسی حصے پر گفتگو کرتے ہیں, اس سورت کے کسی نہ کسی آیت کے حصے پر, اور جہاں پر مضامین نظریات یا احکام یا ایسے ہوتے ہیں جس کی توضیح اور وضاحت کرنا انتہائی ضروری ہوتی ہے اور خود مفسرین نے اس پر کئی صفحات لکھے ہوتے ہیں, تو لہذا درس قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ پھر سامعین کے سامنے قرآن کریم کا پھر ایسا مطالعہ پیش کیا جائے تاکہ پھر ایسے موضوع اور ایسے مضمون یا خاص اس عنوان سے متعلق اور اس موضوع سے متعلق قرآن نے اگر کہیں اور بھی کلام کیا ہے تو قرآن کے سامعین اور قرآن کا طالب علم ان تمام مختلف جگہوں پر مختلف خطاب کے لہجوں کو جان سکے. لہذا یہاں پر جس موضوع کا ذکر کیا جا رہا ہے میں نے گزشتہ تین جمعے سے اس کی وضاحت کی ہے, آج اس کی ایک آخری وقت رہا اگر موضوع اس میں آ سکا تو یہ اس کی آخری نشست ہوگی. مشرکین مکہ کے شرک کے حوالے سے ان کی مذمت ذکر کی جا رہی تھی اور انہوں نے اپنے زوم اور اپنے فاسد خیال میں اور اپنے من گھڑت نظریات کے اندر بتوں کو جو انہوں نے مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے یا اللہ رب العالمین کے مقابلے پر جو انہوں نے دل بہلانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے وہ سنگ اور پتھروں کو جو اپنی جانب سے من گھڑت باتیں منسوب کی گئی کی ہے انہوں نے کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں, تو قرآن کریم نے ان کی نقلی اور عقلی دونوں طور پر ان کی قلعے یہاں پر کھول دی ہے اور ان کے نفسیاتی کمزوری کی بنا پر ان کے نظریات کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. میں نے اس سے پہلے تو یہ جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ جو یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے اور مکہ مکرمہ کے اندر نیک لوگ تھے, جب وہ انتقال کر گئے تو لوگوں نے ان کے بت بنا لیے تھے اور آنے والی امت نے ان بتوں کو خدا بنا لیا, لہذا بالخصوص سعودی ازم اور نجدی ازم کے جو لوگ ہیں جو اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور خود بیچارے ڈاماڈول ہیں کہ کس طرف ہم جائیں, تو خامخا امت پر یہ اپنی طرف سے ایک پروگرام بناتے ہیں, اپنی طرف سے ایک نظریہ بناتے ہیں اور زبردستی طور پر اہل سنت پہ چسپا کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر پھر کہتے ہیں جی آپ مشرک ہو گئے ہیں. لیکن جس پر بنیاد بنائی جاتی وہ خود جھوٹ فریب اور پاگلپن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب صالحین کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. میں نے اس پر تین درس پیش کیے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مکہ کے مشرکین جو ہے وہ نہ کسی ولی کی عبادت کرتے تھے, نہ کسی ولی کی تعظیم میں انہوں نے ولی کا بت بنایا تھا, بلکہ میں نے تاریخ سے آپ کے سامنے پیش کیا نائلہ اور آصاف یہ بدکارہ اور زانی تھے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر زنا کیا تھا معاذ اللہ, اور اس عذاب میں ان کو پتھروں کا بنا دیا گیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ ان کے اندر جن سرایت کر گیا اور جن ان کے اندر گفتگو کرنے لگا تو مشرکین مکہ یہ کہنے لگے پتھر کیسے بات کر سکتا ہے, تو وہ اس طرف راغب ہوئے. وہ ان کی شرک کی بنیاد بنی. یہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے ولی تھے جن کے آستانوں پر جایا جاتا تھا اور ولی انتقال کر گئے تو پھر قوموں نے بت بنا لیا, کہا کہ جی ان کی وجہ سے ہمارا دل لگتا, پھر آنے والی قوموں نے انہیں بتوں کو خدا کہہ دیا. یہ سراسر وہابیت کا جھوٹ ہے اور یہ سراسر تاریخ میں جھوٹ ماری گئی ہے, اس کا کوئی اطلاق نہیں اور کوئی سمر نہیں. اور یہ جو دوسرا جھوٹ کہا جاتا ہے یہ نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے. تو میں نے پہلے پیش کر دیا جو روایت بخاری سے پیش کی جاتی ہے وہ متنن بھی مسترب ہے اور سندن تو انتہائی ضعیف ہے, اور اس پر تمام محدثین نے امام بخاری کا تعاقب کیا اور ان سے کہا کہ یہ بہت بڑا تسامح ہوا سیدنا امام بخاری سے. اور خود غیر مقلد بیندو زمان حیدرآبادی وغیرہ جو بخاری کرتے ہیں انہوں نے خود حضرت امام بخاری کی طرف اشارہ کیا. حضرت امام راضی نے بہت بنیادی اعتراض قائم کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم میں عذاب آ چکا تھا اور ساری قوم مٹ چکی تھی, اب وہی لوگ بچ گئے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے, تو یہ بت آگے منتقل کیسے ہوئے؟ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ ان بتوں کو حضرت نوح نے خود بٹھا لیا ہوگا, جبکہ معاذ اللہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ بتوں کے محافظ نہیں بلکہ بت شکن ہے. تو پھر یہ پانچ بت آگے کہاں سے آ گئے؟ تو پتہ چلا جس پر بنیاد رکھی جاتی ہے وہ بنیادی غلط ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, اور حضرات اولیاء کاملین کی محبت شرک کی طرف نہیں آئین توحید کی طرف لے جاتی ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کبھی یہ نہیں فرماتا کہ کونوا مع الصادقین, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان لے آئے تقوی اختیار کر لیا. تو جب ایمان اور تقوی ہو گیا تو دین مکمل ہو جانا چاہیے. ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں, ایمان اور عمل یہ دو چیزیں دین ہیں نا جناب. ایمان یعنی ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے, نمازیں پڑھنی, یہی دو چیز دین ہے. لیکن اللہ رب العالمین آگے قید لگائی ہے, فرمائے ان دونوں کو بچاؤ, ایمان کو بھی بچاؤ اور اپنے عمل کو بھی بچاؤ. کیسے؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کی جماعت میں آ جاؤ. تو یہاں پر تو حضرات اولیاء کرام سے تمسک اور تعلق کا رب کریم خود درس دیتا ہے, اور انہیں کون جانتا ہے؟ حضرات اولیاء کو کس نے مشہور کیا؟ رب نے مشہور کیا. ہم تو نہیں جانتے تھے ولی کون ہوتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا ان کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ تو رب نے کہا کہ الا ان اولیاء الا خوف علیہم ولا هم يحزنون, سب ڈر رہے ہوں گے پھپر رہے ہوں گے لیکن جو ہمارے اولیاء ہوں گے ان پر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جا کر رب سے جھگڑا کرو, رب نے ان کو مشہور کیا. اور اگر ان کی تشہیر معاذ اللہ اگر شرک کا باعث ہوتی تو رب کریم ان کو مشہور کرتا؟ اور بخاری شریف کی وہ کتنی واضح حدیث ہے جو اس جھوٹ کے پردوں کو چاک کر دیتی ہے. حضرت جبرائیل سے رب کریم فرماتا جا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. اگر خدا کے علاوہ بظاہر پیش کر رہا ہوں, خدا کے ساتھ اگر اس کے محبوبوں کی محبت کو شامل کرنا, یہ شرک کا عنصر اور توحید کا بگاڑ اور اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہوتا تو ہم نے تھوڑی محبت کی ہے, یہ ہم نے محبت کا اعلان کیا. یہ تو رب کریم خود کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. تو تم جا کر کہو کہ رب نے اپنی محبت کے ساتھ محبوبوں کی محبت کو کیوں ملایا؟ یہ لاجیکل بھی سوال ہے. اگر ہم غوث اعظم کا نام لے لیں, خواجہ صاحب کا نام لے لیں, حضور داتا صاحب کا نام لے لیں, بزرگوں کا نام لے لیں, تو جناب انہیں ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے کہ دیکھیے رب کا نام تم بھول گئے. تو ہم نے کہا رب سے بات کرو نا. رب کہتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو محبت کو اپنی ذات تک نہیں رکھتا بلکہ جبرائیل کو بلاتا ہوں اور جبرائیل سے کہتا ہوں کہ فلاں بندہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر, اور صرف تو پیار نہیں بلکہ سارے آسمان پر اعلان کر کے سب پیار کریں. یا تو وہابی تحریک مقابلہ کر لے پھر اس کا, کیونکہ تشہیر کا ذمہ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. غوث اعظم کا ذکر تو کبھی نہیں مٹے گا, خواجہ غریب النواز کا ذکر تو کبھی نہیں مٹے گا, اس لیے کہ یہ کوئی گیارہویں بارہویں کرنے والوں نے اپنے ذمہ نہیں لیا, یہ رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے, کیونکہ یہ اولیاء میں سے ہیں اور امت ان کو اولیاء سے کہتی ہے. تو فرمایا کہ پھر زمین پر جاؤ اور زمین پر جا کر اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, ساری زمین والے سے محبت کرے. یعنی محبت تو وہ کہتا ہے کہ فلسفہ بھی جو محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے, ایک وہبی چیز ہے. تو حضرات اولیاء کے ساتھ یہ فیض رب کریم کی جانب سے حضرت جبرائیل منتقل کرتے ہیں, اور جبرائیل کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کے دلوں کے اندر میرے اس محبوب بندوں کی محبت اجاگر کرو. تو آپ جو ممبر پر توحید بتاتے ہیں رب کی توحید تو اس سے بالکل الگ ہے, رب جس دین کی تبلیغ چاہتا ہے وہ تبلیغ تو اس سے بالکل الگ ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے یہاں پر جو قرآن مجید نے اس تسلسل کو آگے چل کے بڑے خوبصورت انداز کے اندر جوڑ دیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب محبت پیدا کر دی گئی ہے تو وہ رہتے کہاں پر ہیں, وہ ہوتے کہاں پر ہیں, ان کا مقام کیا ہے, تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب کریم خود ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ ان کے نام کی مقبولیت کے جھنڈے خود زمین پر لگواتا ہے، تو محبت بھی ڈلواتا ہے، تعارف بھی ڈلواتا ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اگر وہ صالحین کی تعظیم کی وجہ سے شرک پھیلا تھا تو یہاں پر تعظیم، یہاں تو انتہا ہو رہی ہے تعظیم کی، کہ محبت بھی ڈلوائی جا رہی ہے اور گھر تک سارے پتے بتائے جا رہے ہیں. 100 قتل اس نے کر لیے. ایک راہب سے پوچھا کہ جناب بچ جاؤں گا 99 قتل کے بعد؟ کہا 99 قتل کے بعد کسی کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو کہا چل پھر 113 بھی ہو جائے. بخاری شریف کے اندر حضور نے واقعہ بیان کیا، کوئی قصے نہیں. لوگ کہتے ہیں جی قصے بیان کرتے ہیں، میں نے کہا قصے کے لیے منہ دیکھا جاتا ہے کہ قصہ بیان کرنے والا کون ہے. قرآن کریم میں سورہ یوسف کو احسن قصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ. قصہ اگر صداقت پر مبنی ہو تو اس سے نظریات ملتے ہیں، اس سے افکار ملتے ہیں، اس سے صحیح کردار ملتے ہیں. تو یہ واقعہ سید عالم نے خود بیان فرمایا ہے کہ سید عالم فرماتے ہیں جب اس نے 100 قتل کر لیا اور اب جب جہاں اس کو کہا گیا تھا کہ فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہاں پر اللہ کے نیک بندے ان کے حضور پہنچ کر اگر تو توبہ کر لے گا تو تیری مغفرت ہو جائے گی. تو کیا اللہ رب العالمین کی رحمت ہر جگہ موجود نہیں؟ لیکن انہوں نے قبولیت کی جگہ دیکھی جہاں پر اللہ والے موجود تھے، جہاں پر ان کا مبارک آستانہ تھا. اور جب وہ بندہ وہاں سے نکلا اور راستے میں اس کو موت آ گئی، ان بزرگوں کے آستانے اور اس کے اپنے بستی سے جب مسافت کی گئی تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے. بعض فرشتوں نے کہا کہ جناب ہم اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، آدھوں نے کہا کہ جناب ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. فیصلہ یہ ہوا کہ رب کریم کی جانب سے ایک فرشتے کو باقاعدہ فیصلے کے لیے بھیجا گیا. اس نے کہا کہ جی زمین کو اس کی ہمواری کر لی جائے، جو زمین جس بستی کے قریب ہوگی وہ فیصلہ کر دیا جائے. تو بظاہر جو زمین تھی وہ عذاب والی بستی کے قریب تھی، لیکن رب کریم کا حکم ہوا زمین کی طرف تو وہ صالحین کے قریب ہوگی. تو یہ سارا امام احمد رضا نے کیا ہے، رب نے کیا ہے؟ ہمیں تانا دیتے ہو بریلویو بریلویو یہ کرتے رہتے ہو، تو یہ تو اللہ کر رہا ہے. الحمدللہ ہم وہ ہیں جو اللہ نے کر دیا، ہم اس کو مان رہے ہیں. اور ہم اپنے کاندھوں کے اوپر سے اپنی گردنوں کو تو کٹوا سکتے ہیں لیکن اس نظریے کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ رب کریم نے ہمیں یہ دے دیا ہے. تو لہٰذا یہ غلط پروپیگنڈا تھا کہ جناب جو ہے وہ صالحین کی تعظیم کی وجہ سے ایک عبادت کا تصور بنا. اب اسی تسلسل کو قرآن کریم نے آگے چل کر بھی ذکر کیا، اور قرآن کریم کی ایک نئی درجن آیات اس بات پر موجود ہے کہ مشرکین مکہ صرف ان کو وسیلہ ماننے کی وجہ سے مشرک نہیں ہوئے، کہ جی وہ بھی وسیلہ مانتے تھے آپ بھی وسیلہ مانتے. تو یہ بنیادی کانسیپٹ یاد رکھیں، مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ صرف بتوں کو سفارشی ماننا نہیں تھا، صرف سفارشی ماننے سے وہ کافر نہیں ہوئے. اگر سفارشی ماننے سے بندہ کافر ہو جائے تو پھر یہ نماز جنازہ میں جو بچوں کی دعا پڑھی جاتی ہے شافیوں و مشفعہ، تو مولوی صاحب بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، اور آپ اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا، اور ایسی سفارش کرنے والا بنا جس کی سفارش کو ترنت نہیں کرتا. تو چاہیے امام سمیت سارے مقتدی کافر ہو جائیں، لیکن ہوتا ہے ایسا. تو صرف سفارشی ماننا شرک نہیں ہے، صرف واسطہ ماننا شرک. ان کی شرک کی بنیاد یہ تھی کہ وہ اس کو الہ کہتے تھے، مستحق عبادت کہتے تھے، خدا کی ذات کو معطل اور ان کے اندر الوہیت کے اختیارات مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی ذات معطل ہو گئی، اب خدا چاہے یا نہ چاہے ہمارے بت وہ کر کے دکھا دیں گے، اور یہ مستحق عبادت ہے. تو شرک کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ کی طرح انہیں ذاتی تصرفات کا مالک مانا اور ان کو مستحق عبادت مانا. اور پہلی بات تو یہ کہ وہ بت اور وہ تمام مشرکین ان کے شیاطین نہ خدا کے ہم پلہ تھے، نہ خدا کے ہم پلہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ وہ مستحق عبادت تھے، نہ خدا کے مقابلے پر کوئی مستحق عبادت ہو سکتا ہے. لیکن جب انہوں نے سفارشی مانا، اس کو سفارشی مانا، ذریعہ مانا، یہ بھی ان کی جہالت تھی، اس لیے کہ اللہ نے تو ان کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے، ان کو اپنا سفارشی تو نہیں بنایا، یہ بھی دوسری غلطی ہے. لیکن اہل اسلام جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرات اولیاء کاملین یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفارشی یا ذریعہ بناتے ہیں، تو یہ تو مشرکین نے اپنے گڑے ہوئے عقیدے سے اور اپنے فاسد خیالات سے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا کہ ان کو یہ مانو، اور مسلمانوں کو شیطان نے نہیں گمراہ کیا، نہ انہوں نے مسلمانوں نے خود گڑ کے بنایا، بلکہ حضرات اولیاء اور حضرات انبیاء کاملین جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے ذریعہ اور سفارشی ہے، یہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا. اور پھر اللہ نے ان کو اس منصب کا اہل کیا، ان کو ایسا عمل اور مقام عطا فرمایا، اور خود فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اور میرا قرب پانے کے لیے ان کو ذریعہ پکڑو، ان کو ذریعہ پکڑو، ان کی طرف تم آ جاؤ. اور درجنوں چیزیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مقام محمود کی دعا کے لیے کہا ہے، وہاں پر ایک کہا جاتا ہے جب تک حیات تھے جب تک کے لیے کہا. میں نے کہا حیات تک آپ نے بھی تو ذریعہ مان لیا نا، جبکہ یہ حیات کے ساتھ نہیں ہے. حیات کے لیے تو آپ نے بھی ذریعہ مان لیا. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کرنا کہ یہ نماز ذریعہ ہے. میں نے کہا نماز بھی تو غیر اللہ, اس کو آپ نے بھی تو ذریعہ مان لیا. آپ تو ذرا سے اپنے بنائے ہوئے عرش سے نیچے نہیں اترنا جا رہے تھے, اب تو اتر کے بالکل گلیوں میں اتر آئے آپ. کہ ابھی آپ کہتے کہ نہیں جناب نماز ذریعہ بن سکتی, تو نماز بھی تو غیر خدا ہے, اس کو بھی تو آپ نے ذریعہ بنا دیا. یہ عجیب بات ہے کہ عمل ذریعہ بن سکتا ہے, لیکن جو عمل کو بروئے کار لا رہا ہے وہ ذریعہ نہیں بن سکتا. تو حضرات گرامی ایک نہیں ایسی درجنوں روایات ہیں, اور بنیادی فساد جو تھا مشرکین کے نظریے کے اندر وہ اسے مستحق عبادت سمجھتے تھے, جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ الہ ہونے کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے. اس کا وجود, اس کی اپنی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہونا ضروری ہے, اور وہ ہمیشہ سے جس کی ذات ہے وہ صرف ایک کی ہو سکتی ہے, اور وہ اللہ رب العالمین کی ہے. اس تناظر کے اندر, اس نظریے اور اس فکر کے اندر کوئی الہ نہیں ہو سکتا, مستحق عبادت وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مستحق عبادت وہ ہو سکتا ہے جس کی صفات ازلی ہو, اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی صفات ازلی نہیں. نہ ذات کسی کی ازلی ہے اس لیے کوئی الہ نہیں, اور نہ صفات کسی کی ازلی ہے اس لیے کوئی مستحق عبادت نہیں. تو اہل سنت کے پاس آؤ, ہم تمہیں بتائیں توحید کیا ہے. صرف چار کتابیں پڑھ کر توحید کا فتویٰ کسی پر لگا دینا, شرک کا فتویٰ لگا دینا, یہ بہت بڑا جبر ہے. قرآن کریم نے اس چیز کو یہاں پر ذکر کیا, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, کہ بے شک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو. یہ من دون اللہ کا لفظ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑی معنویت رکھتا ہے, اور یہ ہمیشہ یا تو مخالف, اگر اللہ رب العالمین کے نام یا رب کریم کی عبادت کے مقابلے پر ہی آ جائے, یا اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آ جائے, تو پھر آپ دیکھیں گے تمام تفاسیر کے اندر یہ اجماعی قول ہے کہ اس سے غیر خدا مراد ہوتے ہیں. وہ لوگ مراد ہوتے ہیں یا وہ شے مراد ہوتی ہے جو خدا کے لیے حجاب ہے, جو خدا سے دور لے جانے والی ہے. اور حضرات اولیاء کاملین حجاب نہیں, انبیاء حجاب نہیں. اگر وہ حجاب ہوتے تو پھر ان کا کلمے پڑھنے کی بات محمد رسول اللہ کیوں کہا جاتا؟ اگر وہ حجاب ہوتے تو ان کے ساتھ تمسک اور صادقین کے ساتھ جڑنا اور انمتا علیہم کے راستے پر چڑھنے کی بات کیوں کی جاتی؟ حجاب اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس آنے سے خدا کو بھلا دیا جائے یا خدا بھول جائے, اور اولیاء ہوتے وہ جن کے پاس آنے سے خدا یاد آتا ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ولی کون ہے؟ فرمایا اذا رؤو ذکر اللہ او کما قال, فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو, ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. تو جو جس کو دیکھنے سے, جس کو پانے سے, جس سے لطف اندوز ہونے سے خدا کے عقیدے اور خدا کے ہونے کا تصور مٹتا چلا جائے, وہ حجاب ہے, چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی نماز ہمیں خدا کو یاد نہ دلا رہی ہو تو وہ بھی حجاب ہے. اولاد بھی حجاب بن سکتی ہے, روزہ بھی حجاب بن سکتا ہے. حجاب میں صرف انبیاء اور اولیاء کو لا کر کیوں کھڑا کر رہے ہیں آپ معاذ اللہ, جبکہ وہ داخل بھی نہیں ہے اس کے اندر. حجاب اس کو کہتے ہیں کہ جس سے تمسک اور تعلق, جس سے قرب سے خدا کی عقیدت اور خدا کی محبت میں فرق آتا ہو, اور حضرات اولیاء کاملین اور حضرات انبیاء کاملین کی خدمت میں آنے سے خدا کی محبت میں کمی نہیں, بلکہ اصل محبت پتہ ہی ان کے دربار سے پل چلتی ہے. اس لیے فرمایا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا, جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے کہاں جائے؟ فرمایا مصطفیٰ تیرے پاس آئے. بتوں کے قرب میں جانے سے تو نفرت دلائی گئی ہے, اس کو آر بنایا گیا ہے, لیکن ان کا یہ مقام ہے. بتوں کو تو جہنم کا ایندھن بنایا گیا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں. فرما ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قیامت کے دن یہی اولیاء ان کے گہرے دوست ہوں گے. یہ قرآن کریم کہتا ہے, حدیث پاک میں المرء من ما من احبا, اے صحابی جس سے تو پیار کرتا ہے تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. عرض کے حضور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کے رب سے پیار کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ تم انہی کے ساتھ ہوں گے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں بخاری کے حدیث سے, جب یہ جملہ میں نے سنا, کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی مجھے اس جملے پر ہوئی ہے. کہتے ہیں پھر میں حضور کے سامنے گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ابو بکر سے محبت کرتے ہیں اور عمر سے محبت کرتے ہیں, اور ہم دل میں یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ کرے. تو یہ دیکھیں یہ سنگت, تعلق, تمسک, یہ ساری چیزوں جو ذکر کی جا رہی ہے یہ خدا سے دور لے جانے والی نہیں, بلکہ خدا ہی کے تعارف کے لیے اور خدا کی محبت کے یہ مراکز ہیں. خدا کی محبت آیاں کس طرح ہوتی ہے, وہ نظر کس طرح آتی ہے, انہی چیزوں میں نظر آتی ہے. جس طرح رحمتیں کبھی بادل کے تناظر میں نظر آتی ہے, کبھی اناج کے تناظر میں نظر آتی ہے, کبھی شفا کے لیے پانی کے تناظر میں نظر آتی ہے, کبھی دوائیوں میں نظر آتی ہے. جس طرح اللہ نے رحمت کے لیے اسباب بنائے ہیں, اس طرح اپنے تعارف کے بھی اسباب بنائے ہیں. اور اللہ رب العالمین اپنی محبت اور اپنی ذات کے تعارف کا سب سے بڑا سبب کامل آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کو, اور آپ کو مبارک ہو ان کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ جو اللہ رب العالمین کے خلیفہ اعظم ہے، نائب اعظم ہے، رب کریم کے تعارف کے سبب اعظم ہیں. مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو وہ تھے جو اڑیوں پر پیشاب کرتے تھے، یعنی اونٹ جو ہوتا ہے وہ اڑیوں پر پیشاب کرتا ہے، تو برسبیل تنزل اس بات کو ذکر کرتے ہیں ہم اہل عرب میں کہاں ادب و آداب تھا. جو امام احمد رضا نے کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور کسی نے خود کہا تھا، بڑے ایک شاعر نے بڑا آسان کیا، کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا. تو یہ وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں حضرت مولا علی فرماتے، یا رسول اللہ ہم تو وہ قوم تھے جو ایڑیوں پر پیشاب کرتے تھے، لیکن آپ کی صحبت سے ایسے رنگ دیے گئے کہ اب جبریل بھی ہماری مقام پر، ہماری عظمت پر رش کرتا ہے. قرآن حق فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ وہ گمراہی کے گڑے میں پڑے ہوئے تھے، گندگی میں آلودہ تھے، مصطفیٰ کریم کو بھیج کر ان کا تزکیہ کیا اور ان کو لا کر رب کریم کا محبوب بنا دیا. فرما رب کریم نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنے محبوب اعظم جناب رسول اللہ کو بھیج دیا ہے، کہ جن کے صدقے سے عذابوں کا منہ پھر گیا ہے، جن کی وجہ سے جہنم کا منہ بند کر دیا گیا ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت بالوجاہت رب کریم نے عطا فرمائی ہے. تو لہذا محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے محبوب کے لائے ہوئے دین، اس کی مکمل پیروی کی جائے، جس چیز جو چیز ان کی پسندیدگی کی باعث تھی اس کو پسند کیا جائے، بروئے کار لایا جائے. جو دین کے فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حرام حلال کی تمیز، اور حلال کو اپنانا اور حرام سے اجتناب کرنا، حقوق والدین، اولاد، کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتباع رسالت کا سب سے بڑا پیغام ہے جو رب الاول پیش کرتا ہے کہ حضور کی تعلیم پر عشاقان مصطفیٰ عمل پیرا ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی دین مکمل نہیں ہوتا. سرکار نے فرمایا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا حضور داڑھی رکھ لی نمازیں پڑھ رہا محبت مکمل ہو گئی. سرکار نے فرمایا، محبت کے فلسفے اس سے بھی اور ہوتے ہیں. تو عقیدت کے لیے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کرام نے وضو کے پانی کی تعظیم کی، لعاب دہن کی تعظیم کی، آپ کے آگے نہ چلے، آپ کے ہر قدم اٹھنے پر، جو صحابی اپنے گھر دعوت دیتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جمعے کی دعوت دی، حضور جتنے قدم اٹھا رہے ہیں وہ قدم گن رہے ہیں. سرکار فرما، عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ یا رسول اللہ، اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے اور میرے لیے یہ شرف ہے کہ میرے گھر اللہ کا محبوب آ رہا ہے، تو آپ کے قدم جتنے میرے گھر تک پہنچ رہے ہیں میں ایک ایک قدم کو گن رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے لیے ایک ایک اونٹ ذبح کروں گا. تو باب دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام علی مرضوان نے وہ نسبتوں کا احترام کیا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، ولا مسست یدی حلا فرجی منذ بایعت رسول اللہ، فرما اللہ کی عزت کی قسم، یہ دائنا ہاتھ میں نہ شرمگاہ پر کبھی نہیں رکھا جب سے کہ اس سے میں نے حضور سے مصافہ کیا ہے. تو یہ ادب کی انتہا صحابہ کرام علی مرضوان نے کی ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا، وتعزروه وتوقروه، میرے حبیب کی خود تعظیم کرو، خود توقیر کرو. مفسرین کہتے ہیں، تعظیم و توقیر کا پیمانہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا، پیمانہ تو شریعت ہے لیکن برتنے کا طریقہ تمہارا کلچر ہے، ثقافت ہے. تمہارے کلچر اور ثقافت میں جو چیز تعظیم کی ہوگی اور جو چیز عقیدت کی ہوگی، جس کو تمہارا معاشرہ عقیدت اور تعظیم سے دیکھتا ہوگا اور وہ شریعت کی روح کے خلاف نہیں ہوگی، تو اس کا سب سے پہلا مستحق میرا محبوب جناب رسول اللہ ہوگا. لہذا جلسہ جلوس یہ سرکار کے دور میں بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہجرت کے دن بھی حضور کے استقبال کے لیے جلوس نکلا، ٹھیک ہے. حضرت بریدہ بن سالم نے حضور کے جلوس کے ساتھ طلال بدر علینا کہہ کر حضور کا استقبال کیا. فتح مکہ کے وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا جانا چاہتے تھے، صحابہ کرام نے جلوس کا اہتمام فرمایا. تو یہ ثقافت میں غلبے، اظہار محبت اور اظہار عظمت کا اظہار ہے. تو الحمدللہ بارہ ربیع الاول شریف جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسعود کا دن ہے، اس لیے اہل محبت، نمازوں کی پابندی، شریعت مطہرہ کا مکمل لحاظ، ظہر کی نماز کے بعد الحمدللہ ہماری اس مسجد سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، مسلمانوں میں عشق محبت کی شمع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے اظہار مسرت کے لیے پیدل یا سواریوں کے اندر نکل کر علاقوں کا گشت کیا جاتا ہے اور علاقوں میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ گشت اور یہ تمام چیزیں جس کی تائید سنت مطہرہ سے ہوتی ہے، اور یہ حضور کی تعظیم کا اظہار ہے، اور یہ چیزیں ہماری کلچر کے اندر بھی اظہار تعظیم کا سلسلہ ہے اور اظہار غلبے کا سلسلہ ہے. تو لہذا شریعت مطہرہ اس کی مخالفت نہیں کرتی، نہ حقوق العباد کو پامال کیا جاتا ہے، نہ حقوق اللہ کو چھوڑا جاتا ہے. تو ایسے جلوس کے اندر شریک ہونا عین عبادت اور مستحسن ہے. اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا گویا کہ اظہار ہے. سبیبیہ نے اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تو ابو لہب نے آزاد کر دیا. ابو لہب تھا کافر لیکن اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے, بخاری شریف کی کتاب النکاح کے اندر موجود ہے کہ اس کے لیے عذاب میں تخفیف کرائی. اس نے بھتیجا سمجھ کر یہ کام کیا تھا. آپ تو اللہ کا محبوب اور رسول اور اپنا مقتدا سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں. تو لہذا علماء کی درجنوں عبارتیں سامنے, جو اعتراض کرتے ہیں وہ تو ان کی جوتی کی دھول بھی نہیں بنتے, ان کی علمی لیاقت بھی کچھ نہیں ہے. جو اس کے لیے بڑے بڑے جملے اظہار نعمت کے پیش کرتے ہیں, جو امت کے سواد آدم کا گرو ہے, انہوں نے کہا کافر کو بھتیجا سمجھ کر یہ نام مل سکتا ہے تو مومن کو رسول سمجھ کر تو جنت ضرور ملے گی. لہذا 12 ربیع الاول شریف میں ظہر کے اجتماع کے اندر آپ شریک ہوں, جلوس میں شریک ہوں. اور یقیناً نوجوانوں سے یہ میں نے پہلے بھی التماس کیا, آج پھر میں انتظار کرتا ہوں, ہمارے علاقے میں فیضان مشتاق مسجد ہے, وہاں پر نوجوانوں کے نام اندراج کیے جا رہے ہیں. وہ بڑے خوش نصیب بچے ہوں گے, نوجوان ہوں گے, لوگ ہوں گے جو آگے آئیں گے اور جلوس کی خدمت کے لیے, اور جو لوگ چل رہے ہیں نظم و نسق کے لیے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ٹریفک کو تکلیف نہ پہنچے, کوئی حقوق العباد کو پامال نہ کرے, شریعت مطہرہ کے تمام حدود اور نوافذ کو نافذ کرنے کی نیت سے 700 نوجوانوں کا ایک بیج بنایا گیا ہے جو جلوس کی حفاظت کے لیے اور تمام رکھ رکھاؤ اور ٹریفک ان تمام معاملات کو دیکھے گا. لہذا میں نوجوانوں سے پھر التماس کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے یہ مقام اور یہ لمحہ انتہائی خوشبختی اور انتہائی اعزاز و اکرام کا باعث ہوگا کہ وہ اٹھیں اور اپنی خدمت اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے لیے پیش کریں. تو فیضان مشتاق مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد آپ جائیں, وہاں پر ناموں کا اندراج کرائیں. ایک بات اور آخری بات اس حوالے سے میں عرض کروں, ابھی مسجد کے باہر ہمارے احباب موجود ہیں. اسبابی چیز ہے, اللہ کا گھر ہوتا ہے لیکن بنتا وہ بھی اسباب کے طریقے سے. لہذا یہ دین کے کام تمام سرمایوں سے ہی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں خیر کا ذریعہ چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے لیے نیک اعمال اور جنت کے دخول کا باعث بنتا ہے. لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی باہر ہمارے احباب موجود ہوں گے, آپ حضرات بڑھ چڑھ کر چراغوں کے لیے, جھنڈوں کے لیے اور جلوس کے اہتمام کے لیے, جو پورے دوراجی اور پورے علاقوں کے اندر جو یہ معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے رزق حلال میں سے ضرور حصہ ملائیں تاکہ وہ چراغوں میں بھی استعمال ہو سکے, جلوس کی خدمت میں بھی استعمال ہو سکے, اور علاقے کے اندر جھنڈے وغیرہ نظر و نیاز وغیرہ کے حوالے سے بھی استعمال ہو سکے. یقیناً اگر سمجھنے والا شخص ہو کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے جو مہمان ہیں حضور کی امتی, ان کی خدمت کر رہا ہے اور اپنے مال کے ذریعے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اظہار کر رہا ہے, تو سمجھدار کے لیے, ایک عاشق کے لیے, ایک حیادار شخص کے لیے یہ بہت بڑی عظمت کا باعث ہے. تو لہٰذا میں عرض کروں گا کہ دل کھول کے آپ چندہ دیں, اور باہر ہمارے احباب موجود ہوں گے جمعے کے بعد جھولیاں لگائے ہوئے, اور ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں. اس کا اجر تو اللہ رب العالمین ہی آپ کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین مولود مسعود کی آمد پر ہمیں شریعت اتباع, شریعت مطہرہ کی جب تک زندگی رہے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور کی ہر نسبت کا احترام, آپ کے صحابہ, آپ کے اہل بیت, آپ کے ذکر اور آپ کی امت کے اولیاء کا احترام جو دراصل آپ کا احترام ہے, اور آپ کا احترام دراصل خدا کی تعظیم ہے. اللہ رب العالمین تمام طریق کو بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.